الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبني اتبع سنتي، ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بالصدقة، إن الصدقة تطفئ غضب الرب يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن حکیم میں پوری امت سے یہ خطاب فرمایا ہے: وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، آتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جتنا کچھ اللہ کے بینک میں جمع کرواؤ گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، انشاءاللہ خدا کے پاس تمہیں ملے گا، اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے تو اس کے سات طبقے ہیں، سات دروازے ہیں، ہر دروازے پہ جہنم کا ایک دربان فرشتہ ہے جس کو اس کا چوکیدار کہا جاتا ہے. جہنم کے پہلے طبقے کا نام، پہلے دروازے کا نام جہنم شمار ہو جاتا ہے. قرآن میں جہاں بھی جہنم کا تذکرہ آیا ہے وہاں سے اس کا سب سے اوپر والا درجہ ہے. اس جہنم کے باہر جو چوکیدار اور دربان کھڑا ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے آوازیں لگاتا ہے: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جس نے قیامت کا انکار کیا آج اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کو جہنم کے سب سے اونچے طبقے کے اندر داخل کیا جائے گا. دوسرا طبقہ جس کو جہنم کہتے ہیں اس کا نام اللہ نے لزا رکھا ہے. قرآن حکیم میں لزا کے کئی مقام پر تذکرے آئے ہیں، کون سے گناہگار اس کے اندر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اس کا دربان فرشتہ امت میں آواز لگاتا ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نمازوں سے غافل ہو کر جماعت کو چھوڑتے ہیں، وقت کو چھوڑ کر قضا کرتے ہیں، وضو میں کمی کرتے ہیں، خشوع خضوع میں کمی کرتے ہیں، رب سے کم ڈرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ دکھلاتے ہیں، ان کی نماز میں ریا ہے اور دکھلاوا ہے، ایسے بندوں کے متعلق جہنم کا دوسرا درجہ ہے جس کو لزا کہا جاتا ہے. اس کا فرشتہ ان نمازیوں سے کہتا ہے: فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں آج وہ بھی جہنم کے دوسرے درجے میں جائیں گے، جس کو لزا کہا جاتا ہے. تیسرا طبقہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طبقے کا نام سقر ہے. قرآن نے سقر کا بھی تذکرہ کیا ہے، حدیث ابو ذر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کا ایک دربان دنیا کے اندر پکارتا ہے: ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں پہ بہتان لگاتا ہے، لوگ جاتے ہیں پیچھے سے باتیں کرتا ہے، لوگوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، لوگوں میں افتراق پیدا کرتا ہے. آج جہنم کے تیسرے طبقے سقر میں باوجود مومن اور مسلمان ہونے کے، باوجود امت محمد ہونے کے، باوجود کلمہ گو ہونے کے، باوجود درود شریف پڑھنے کے، باوجود حج ادا کرنے کے، باوجود روزہ رکھنے کے، باوجود صدقہ کرنے کے، باوجود سب کچھ ہونے کے، آج جہنم کا تیسرا طبقہ سقر کا فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے تو اس میں داخل ہو جا، تیرے لیے بھی ہلاکت ہے. چوتھا طبقہ جس کے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ختمہ ہے، اس کا دربان اور فرشتہ ساری امتوں کو پکار کر یہ کہتا ہے: فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، جو علماء غلط کتابیں لکھتے ہیں، جو علماء غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، جو علماء بدعت کو پھیلاتے ہیں، جو علماء حرام کی ترویج کرتے ہیں، جو علماء زکوٰۃ میں ترمیم کرتے ہیں، جو علماء سزا میں ترمیم کرتے ہیں, جو علماء غلط فتوے دیتے ہیں, جو علماء طلاق کے مسئلے کو غلط کہتے ہیں, جو علماء اپنے من گھڑت مسائل بیان کرتے ہیں, وہ عالم حدیث بھی ہیں, عالم قرآن بھی ہیں, نبی کے امتی بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, قاری قرآن بھی ہیں, مگر ان کے ہاتھوں نے غلط تحریر کر دی, غلط سند کر دی, غلط کتاب لکھ دی, امت میں پھیل گئی, بازاروں میں چل گئی, میڈیا پہ غلط پیغام آ گئے, دنیا اس سے گمراہ ہو گئی. اللہ کا یہ فرشتہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان علماء کو کہتا ہے, فویل اللہم مما قطبت ایدیہم فویل اللہم مما یکسبون, جنہوں نے غلط ہاتھ استعمال کر کر دین کو گمراہ کر دیا, خدا کی قسم آج وہ بھی عالم ہونے کے باوجود جہنم کے چوتھے طبقے میں جائیں گے, جس کا نام سقر ہے, پانچواں طبقہ ہے جس کو جہنم کہا گیا ہے, اس طبقے کا نام اللہ نے قرآن حکیم میں سعیر رکھا ہے, بار بار یہ ذکر آیا ہے. اس کا فرشتہ کھڑا ہو کر پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے, فویل اللہم مما قطبت ایدیہم فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ, جو بندہ خدا کو یاد نہیں کرتا, کھائے اس کا, پیئے اس کا, پہنے اس کا, تمام چیزیں اس کی, گھر اس کا, وللہ میراث السماوات والارض, اللہ کے لیے تمام چیزیں, وللہ خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اللہ کے ہیں, 24 گھنٹے پکارنے والا, کھانے اور پینے والا, بچوں کو کھلانے والا, پھل خریدنے والا, چاول خریدنے والا, دالیں خریدنے والا, زراعت کو دیکھنے والا, کاشتکاری کو دیکھنے والا, پھلوں کا مالک, آم کا مالک, باغ کا مالک, انار کا مالک, زمینوں کا مالک, سبزے کا مالک, تمام چیزوں کا مالک, کبھی اتنا درندہ بن گیا تو اس نے آج تک اپنے رب کو یاد نہیں کیا, بے شک وہ تمام چیزیں کرتا ہے, بے شک وہ نماز پڑھتا ہے, بے شک وہ سب کچھ کرتا ہے, مگر اس نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. پانچواں طبقہ جس کو سعیر کہتے ہیں, اس کا فرشتہ اس کو پکارتا ہے, آجا تو ادھر آجا, بے شک تو امت محمدی ہے, فویل قاسیت قلوبہم من ذکر اللہ, جس نے رب کا ذکر آج تک نہیں کیا, آج اللہ اس کو جہنم کے پانچویں طبقے میں داخل کر رہا ہے. چھٹا طبقہ, حضرت سعد بن معاذ کی روایت, اس کا نام سعیر ہے. سعیر اس کو کہا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے اوپر کا طبقہ ہے. یہاں کا فرشتہ پوری دنیا کو پکارتا ہے, پکارنے کے بعد ساری دنیا کے سامنے آ کر یہ اعلان کرتا ہے, آج ہلاک ہو گئے ہیں, ویل للمطففین, جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ترازو میں کمی کرتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں, یہ مرغی کی دکانیں, یہ ناپ تول کی دکانیں, یہ پرچون کی دکانیں, یہ کھاتے اور یہ تمام چیزیں, ایک کا بھاؤ کم ہے, دوسرے کا زیادہ ہے, مسلمان سادہ لوہ آ کر اس بیچارے کو نقصان دیتا ہے, سادے والے سے لیتا ہے, سستے سے لیتا ہے, مگر اس کے اندر ایک شیطان آ گیا, اس نے ناپ تول میں کمی کر دی, ترازو کو اوپر نیچے کر دیا. حدیث میں آتا ہے اگر ترازو پہ مٹی پڑ جائے اور گردہ پڑ جائے, تم نے وہ بھی تول کر گاہک کو دے دی, تمہارے اوپر جہنم واجب ہو چکی. یہ چھٹا طبقہ اس بندے کو پکارتا ہے جو ناپ تول میں ترکڑی خراب کر دے, ترازو خراب کر دے, کنڈا خراب کر دے, میٹیریل خراب کر دے, نمبر خراب کر دے. اتنا بڑا بدبخت آدمی, اتنا بڑا بے ایمان آدمی, اتنا بڑا انصاف غیر پسند انسان, جس نے اپنے رب کے سامنے اس بندے کو دھوکہ دے دیا, ترازو کو اوپر نیچے کر دیا. ارے اللہ کے بندے, دال کے چند ٹکڑے تجھے کیا زندگی عطا کریں گے, چاول کے چند ٹکڑے تجھے کیا زندگی عطا کریں گے, کپڑے کے چند ٹکڑے تجھے کیا زندگی عطا کریں گے, گوشت میں پانی ڈال کر دنیا کے سامنے بیچنے والے, تجھے اللہ رب العزت سے حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی, میرے نبی کا فرمان یاد نہیں, من غشف علیہ سمنا, تو ملاوٹ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں, میری امت سے نہیں, میری نبوت سے منسوب نہیں, میری رسالت سے منسوب نہیں. جہاں پر مرزائی نبی سے دور ہوتا ہے, اہل تشیع صحابہ سے دور ہوتا ہے, وہاں پہ ناپ تول میں کمی کرنے والا اللہ کے نبی سے دور ہوتا ہے. سب سے بڑا حادثہ اس امت کا یہ ہے, آج کا مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر ایک انسپکٹر آ جائے, کوئی بندہ آ جائے, خدا کی قسم روح اس کی حلق تک آ جاتی ہے. اگر ٹریفک کا وارڈن کسی کو روک دیتا ہے, پسینہ اس کو آ جاتا ہے, لیکن رب کا کلام, رب کا انذار, رب کی تنذیر, رب کی جہنم, رب کا عذاب کبھی بھی اس کو اپنے رب کے قریب نہیں جانے دیتا, ڈرتا نہیں, خوف نہیں کھاتا. اس بندے کو اٹھا دیا جائے گا, کھچا دیا جائے گا جہنم کے ساتویں درجے میں, جس کو چھٹا درجہ کہا جاتا ہے, جس کو سعیر کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت, اس سے نیچے ایک جہنم کا طبقہ ہے, ہے جس کو حاویہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ادراک ما ہیا نارن حاویہ, یہ دہکتی ہوئی آگ ہے, 24 گھنٹے جلتی ہے, جہنم 70 دفعہ اس سے خود بھی پناہ مانگتی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اودھ الناس والحجارہ فرمایا تھا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا, اتقوا النار ولو بشق تمرتن, ایک کھجور دے کر جہنم سے بچ جاؤ, صدقہ دے کر جہنم سے بچ جاؤ, رب کو پہچان کر جہنم سے بچ جاؤ, نماز پڑھ کر جہنم سے بچ جاؤ, اتقوا النار جہنم سے بچو. مدینہ کا پہلا خطبہ صحابہ کی موجودگی میں, اللہ کے رسول کی تقریر, نبی کا جمعہ, نبی کا خطبہ صحابہ میں, سب سے پہلے یہ تھا اتقوا النار ولو بشق تمرتن, اے میرے صحابہ ایک کھجور دے دینا تمہیں خدا جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. میرے محترم بھائیو اس کو حاویہ کہتے ہیں, اس کا فرشتہ جس کو دربان جہنم کہا جاتا ہے یہ وہاں پر پکار کر کہے گا. حاویہ کے اندر 2 طبقے داخل ہوں گے, 7 بن معاذ کی روایت کے مطابق پہلا طبقہ منافقوں کا ہے جس کے اندر عبداللہ ابن ابی منافق جائے گا, جس نے اما عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگا کر نبی کو صحابہ کو اذیت نہ دی, اور قرآن نے اس کی صفائی کے اندر حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کر دی. یہ منافقوں کا سردار بن کر عبداللہ بن ابی منافق جہنم کے اس طبقے میں جائے گا جس کو حاویہ کہتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق جائے گا جس کا دل کچھ ہے, زبان کچھ ہے. مسلمان اگر غور کرے ہم منافق ہیں, ہمارے اندر نفاق ہے, ہمارے خاندانوں میں نفاق ہے, ہماری جماعتوں میں نفاق ہے, ہماری تمام چیزوں میں نفاق ہے, ہمارے بھائیوں میں نفاق, بہنوں میں نفاق, ماں باپ میں نفاق, اللہ کی قسم یہ طبقہ طبقہ بگڑ چکا ہے, یہ طبقہ طبقہ تباہ ہو چکا ہے. اس طبقے کے اندر ہلاکت کے سارے اسباب موجود ہو چکے ہیں. اس سارے نیچے طبقے کے اندر منافق کو لا کے کھڑا کیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس حاویہ میں کون آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک تو منافق آئے گا جس کا سردار عبداللہ بن ابی منافق ہوگا, دوسرے نمبر پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون آئے گا؟ میرے نبی نے یہ آیت پڑھی فویل للذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ کافرون, ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے زکات ادا نہیں کی. آج جہنم کے اوپر کے طبقے میں نہیں, نیچے کے نہیں, نیچے کے نہیں, نیچے کے نہیں, نیچے کے نہیں, ساتواں طبقہ جس کو حاویہ کہتے ہیں, جہاں پہ عبداللہ بن ابی منافق داخل ہوگا وہاں پہ منکر زکات, جس نے زکات کو چھپایا, زکات کو ادا نہ کیا, اللہ کی قسم وہ بھی عبداللہ ابن ابی منافق کے ساتھ اس جہنم کے درجے میں جائے گا جس کو جہیم کہا جاتا ہے, حاویہ کہا جاتا ہے, جہنم کا سب سے نچلا طبقہ کہا جاتا ہے. امت مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تو دکھا دیا, لیکن عمل کے اندر میرے نبی سے پیچھے رہ گئے. میرے نبی علیہ السلام نے جہاں پہ نماز کی فرضیت پہ زور دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ زکات کی فرضیت پہ زور دیا, یہاں تک کہ ایک صحابی تھا جو کہ اندر سے صحیح نہیں تھا, روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی بھی صحابی نہیں تھا بلکہ جھوٹا ایمان لایا تھا, حقیقت میں منافق تھا. میرے نبی سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے, اللہ مجھے مال دے دے, اللہ مجھے بکریاں دے دے, اللہ مجھے مویشی دے دے, میں اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. میرے نبی کے دست مبارک اٹھ گئے, وہ آدمی اللہ کی طرف سے مالدار ہو گیا, بکریاں بڑھ گئی, مویشی بڑھ گئے, زراعت بڑھ گئی, سب کچھ بڑھ گیا. میرے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا. آپ نے فرمایا اس بندے کے پاس جانا اور اس کو کہنا زکات ادا کر. جب معاذ بن جبل اس کے پاس گئے ٹال مٹول کرنے لگ پڑا, میری بکریوں میں نقصان ہو گیا ہے, مویشیوں میں نقصان ہو گیا ہے, زراعت میں نقصان ہو گیا ہے. وہ منافق تھا, حقیقت میں وہ رب سے دور تھا, اللہ کے نبی سے دور تھا. نبی سے دعا تو کروا گیا, ترقی تو ہو گئی, سب کچھ بڑھ گیا, مگر ہیلے کرنے لگا, بہانے کرنے لگا. میرے نبی علیہ السلام نے بڑا افسوس کیا کہ میں نے اس کے لیے دعا کی تھی, آج اللہ نے اس کی ترقیاں عطا کر دی ہیں لیکن آج وہ زکات ادا نہیں کرتا. میرے نبی اس سے ناراض ہو گئے. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو پتا چلا اگر نبی ناراض ہو گئے میرا معاملہ بگڑ جائے گا. بھاگتے ہوئے آیا مدینہ میں نبی کی خدمت پہ پہنچ گیا. میرے نبی نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں زکات ادا کرنے آیا ہوں. میرے نبی نے اس کی زکات کو رد کر دیا. آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے طیبتم بها انفسکم, زکات ادا کرو خوشی سے کرو, زکات ادا کرو نرمی سے کرو, زکات ادا کرو احسان نہ کرو, زکات ادا کرو اپنی جہنم کو سنوارنا اور جنت کو بنانا اس نیت سے ادا کرو, زکات ادا کرو کہ ہم جہنم سے بچ گئے, حاویہ سے بچ گئے, منافقت سے بچ گئے, ان کے درجے سے بچ گئے. یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ تم نے کسی مولوی پہ احسان کیا, یا مدرسے پہ احسان کیا, یا عالم پہ احسان کیا, یا ادارے پہ احسان کیا, یہ احسان نہیں ہے. آپ کی جہنم بچ گئی, آپ کا عذاب بچ گیا, آپ کا جہنم کا ٹکڑا بچ گیا. میرے نبی نے اس کو رد کر دیا, زکات وصول نہیں کی. یہاں تک کہ حضور کی وفات ہو گئی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا. صحابہ وہ کرتے تھے جو نبی کرتے تھے,
بے شک صدیق اکبر بھی نرم ہے, ہمارے نبی بھی نرم ہے, آپ رحمت للعالمین ہیں, صدیق اکبر بھی رحمت للعالمین ہے, پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. وہ آدمی دوبارہ صدیق اکبر کے دور میں آیا, آپ نے فرمایا اس چیز کو میرے نبی نے قبول نہیں کیا, یا میں تیری زکات قبول نہیں کرتا. یہاں تک کہ سیدنا عمر بن خطاب کا دور آیا, یہ بھی صحابی ہیں, خلیفہ ثانی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی چیز نہیں. یہ عمر بن خطاب کون ہے؟ جب خلافت کا دور آیا آپ نے ایک صحابی کو بلایا, سونے کے تمام چیزیں جمع تھی, آپ رونے لگ پڑے. آپ نے کہا میرے نبی کو خدا نے سونے سے دور کیا, ابو بکر کو سونے سے دور کیا, آج عمر کے دور میں سونا آ گیا, اے صحابی اس کو اٹھا لے اور اس کو قربان کر دے. عمر کے قریب سونا پڑا رہے, خدا کی قسم میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. داماد عمر آ گیا, اس نے کہا آپ مجھے ایک مال کا حصہ دے دیجیے. آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے میں خائن بن جاؤں اور میں ظالم بن جاؤں اور میں ایسا بادشاہ بن جاؤں جو داماد کی رعایت کروں, بچے کی رعایت کروں, جا میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. بیت المال کا سارا سونا حضرت عمر نے تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنے داماد کو بلایا اور اپنی جمع پونجی سے 10,000 درہم نکال کر دے دیے. فرمایا یہ تو لے جا سکتا ہے مگر خدا کی قسم زکات کا پیسہ, بیت المال کا پیسہ, غنیمت کا پیسہ تیرا حق نہیں ہے. حضرت عمر کے تقوی کو کہاں تک چھیڑو گے؟ جب آپ کی بیوی نے کہا یہ یمن سے خوشبو آئی ہے, غنیمت کی خوشبو ہے, میں تقسیم کرتی ہوں, آپ نے فرمایا تو تقسیم نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ میں لیتی نہیں, میں صرف تقسیم کرتی ہوں. یہ صحابی تھے, بیوی صحابیہ تھی, خدا کی قسم ڈر تھا, فکر تھا, غم تھا, آخرت کا مسئلہ تھا کہ میں نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو جواب دینا ہے. آپ نے اپنی بیوی سے یہ فرمایا تھا خدا کی قسم اگر تو خوشبو لیتی بھی نہیں لیکن جب تقسیم کرے گی تیرے کپڑوں سے خوشبو آئے گی, ہاتھوں سے خوشبو آئے گی. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ دیا اے عمر تیری بیوی نے خوشبو نہیں لی مگر اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی تھی, میں جواب کیا دوں گا؟ اس کو متقی کہا جاتا ہے, تقویٰ کہا جاتا ہے, طہارت کہا جاتا ہے. حضرت عمر نے بھی اس منافق کو رد کر دیا, ابو بکر نے بھی اس منافق کو رد کر دیا, میرے نبی نے بھی اس منافق کو رد کر دیا کہ تیرے دل میں زکات دینے کی خوشی نہیں تھی لہٰذا میں تیری زکات وصول نہیں کروں گا. ابو بکر نے کہا وصول نہیں کروں گا, حضرت عمر نے کہا وصول نہیں کروں گا. امت مسلمہ کے اندر ذہن میں ایک چیز بٹھانا چاہتا ہوں, زکات کے مہینہ میں علماء آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, فیکٹری میں جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں آپ انہیں بٹھاتے ہیں, بٹھا کر 1,000 روپیہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور امت پہ احسان کرتے ہیں اور اس پہ احسان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ علماء یہ طلباء ہمیں کھڑے ہو کر ملے, یہ احسان نہیں ہے, شکر ادا کرو, صدقہ لینے والا موجود ہے, شکر ادا کرو, مجاہدین موجود ہیں, شکر ادا کرو, مدارس موجود ہیں, شکر ادا کرو, بیوہ موجود ہے, شکر ادا کرو, خدا کی قسم یتیم موجود ہے, شکر ادا کرو, ایک بچہ قرآن پڑھنے والا آپ کی زکات لینے کے لیے آپ کے قریب آ چکا ہے, ان قریب ظہور مہدی ہوگا. ایک انسان کے پاس اس کے پلاٹ میں, کھیت میں, مکان میں, زمین میں, پراپرٹی میں, زمین پھٹ جائے گی, زلزلہ آئے گا, نیچے سے ہیروں کی دیگ نکلے گی, سونے کی دیگ نکلے گی, جواہرات کی دیگ نکلے گی. یہ بندہ جو کہ فقیر تھا آج ارب خرب پتی بن جائے گا, تھیلی بھرے گا, حدیث پڑھے گا. جس نے 1 روپیہ دے دیا احد پہاڑ کے مقابلہ میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. یہ تھیلیاں بھر کر مدارس کی طرف, مساجد کی طرف, علماء کی طرف, طلباء کی طرف, مجاہدین کی طرف, بیواؤں کی طرف, یتیموں کی طرف, مسکینوں کی طرف, فقیروں کی طرف صبح سے شام تک اپنی جنت بنانے کے لیے جائے گا. مگر ہر ایک کے گھر میں سونا, ہر ایک کے گھر میں ہیرا, ہر ایک کے گھر میں جواہرات, ہر ایک کے گھر میں موتی اللہ کی قسم موجود ہوں گے. ہر بندہ رد کر دے گا, انکار کر دے گا, تھیلیاں واپس, پیسہ واپس, صدقہ واپس, کوئی چیز کسی کی وصول نہیں کرے گا. میرے نبی نے اس صحابی کو جو کہ حقیقت میں صحابی نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زکات مجبوراً لے کر آیا تھا, نبی نے بھی رد کر دیا, ابو بکر نے بھی رد کر دیا, حضرت عمر فاروق نے بھی رد کر دیا. اگر غور کر دیا جائے امت مسلمہ اس وقت زکات ضرور ادا کرتی ہے مگر اس کے دل میں ایک تکبر ہوتا ہے, ایک احسان ہوتا ہے. ہمارے اقابر, ہمارے اسلاف جس وقت زکات ادا کرتے تھے, میں نے واقعات پڑھے ہیں, ہمارے بزرگ اس بندے کو زکات دیتے تھے جو کہ نابینا ہوتا تھا تاکہ کبھی ہمارا احسان نہ جتلائے. ہمارے بزرگ فقیر سوتا تھا, چارپائی پر جا کر اس کے کپڑوں کے ساتھ زکات کی رقم باندھ دیا کرتے تھے تاکہ یہ اٹھے اس کو استعمال کر لے, لیکن ہمارا احسان کبھی اس پر نہ آئے. ہمارے بزرگ خدا کی قسم زکات ادا کرنے میں کبھی نام و نہاد تھا, طبقہ نہیں مناتے تھے, ایک صحابی تھے جو صدقہ ادا کرتے زکات ادا کرتے, وہ نابینا تھے. اللہ کی قسم انہوں نے اپنی جوتی کے ساتھ ایک تسمہ باندھا ہوا تھا, باہر سے جو بندہ بھی مستحق ہوتا ان کی جوتی کو ہلاتا, تسمہ ہلتا, ان کو پتا چلتا, وہ اپنے تسمے کی نشانی پر گیٹ کھولتے باہر نکلتے, زکات کی تھیلیاں بھر کر اس بندے کے ہاتھ میں دے دیتے اور کہتے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے فقیر سے محبت کر, میں نے نبی سے سنا ہے اے عائشہ اگر قیامت کے دن تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے فقیروں سے محبت کر, میں نے ابن عمر سے سنا ہے جنت کی کنجی جو ہے فقیروں سے محبت ہے, میں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن فقیر 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. سیدنا عمر بن خطاب کی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امیر آدمی صدقہ بھی کرے سبحان اللہ بھی کہے اور اس کے بعد غریب آدمی صرف سبحان اللہ کہہ دے, امیر 10,000 درہم بھی ساتھ لگا کر دے گا لیکن غریب کا صدقہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا. میرے نبی کا فرمان ہے ایک غریب آدمی بچوں کے لیے محنت کرے, بیوی کے لیے محنت کرے, حرام سے بچے, سود سے بچے, شراب کاری سے بچے, لائف انشورنس سے بچے, بیمہ پالیسی سے بچے, سیونگ اکاؤنٹ سے بچے, یہ جہنم جہنم جہنم, یہ چنگاریاں اللہ کی قسم مسلمان کی گلیوں میں محلوں میں کود گئی. جہاں پہ ایک بینک تھا وہاں پہ کئی بینک بن چکے ہیں. پبلک سٹی کے لیے عورتیں ٹیلی فون پر 24 گھنٹے ماہ میں گفتگو ہوتی ہیں, اچھے لہجے, یہ گاڑیاں آپ کے گھروں میں, یہ تمام چیزیں آپ کے گھروں میں. انشورنس کی زندگی نے سارے مسلمان طبقے کو ایمان سے محروم کر دیا. حضرت ابن عمر کی روایت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم, 3 قسمیں آقا نے اٹھائی, سردار عالم نے اٹھائی, حضرت محمد علیہ السلام نے اٹھائی. فرمایا خدا کی قسم جو بندہ حرام کا لقمہ یا اس کی خوشبو یا اس کی آمیزش یا اس کی ہوائیں لے گا کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. امت مسلمہ حرام کے مرکز میں داخل ہو گئی. اللہ کی قسم آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرضہ مل رہا ہے, مجھے گاڑی مل رہی ہے, میرا نام نہاد طبقہ بن جاتا ہے. او اللہ کے بندے اس گاڑی کو کیا کرو گے, یہ کہاں تک تمہیں لے کر جائے گی؟ وہ سود پر گاڑیاں لینے والے, فیکٹریوں پر کرایہ لینے والے, فیکٹریوں پر قرضہ لینے والے, پراپرٹیوں پر قرضہ لینے والے سود کی دھول میں جھونکے ہوئے نبی سے جنگ کر کر بیٹھے, اللہ سے جنگ کر کر بیٹھے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تم زکات ادا نہیں کرو گے ظالم حکمران تم پر ٹیکس مسلط کر دیں گے. امت مسلمہ صبح سوتی ہے, رات کو سوتی ہے, صبح اٹھتی ہے, بل سامنے آتا ہے, ٹیکس نیا لگا ہوتا ہے, بل سامنے آتا ہے, ٹیکس نیا لگا ہوتا ہے, اگلا بل آتا ہے, ٹیکس نیا لگا ہوتا ہے, بےچارے ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں. میرے نبی نے تو فرمایا تھا اگر 100 روپے میں سے 250 روپے اللہ کو دے دو گے اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا, اگر 250 روپے نہیں دو گے اللہ یہ ٹیکس مسلط کرے گا. 80% آج حکومتیں آپ سے کھا رہی ہیں, 20% آپ کو کھلا رہی ہیں. اگر اللہ کے ہاں ٹیکس دیا ہوتا 250 روپے دیے ہوتے, دل کی خوشی سے دیے ہوتے, احسان نہ کرتے, زکات کو فرض سمجھتے, جہاد کی طرح, نماز کی طرح, حج کی طرح, قربانی کی طرح, جہاد فی سبیل اللہ کی طرح, روزے کی طرح, یہ فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, یہ واجب نہیں, یہ سنت نہیں, یہ مستحب نہیں, یہ زکات فرض ہے. اس کو نماز کا نام دیا جائے, اس کو جہاد کا نام دیا جائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر تمہیں جہاد سے دور کرے گا, جب تم جہاد سے دور ہو جاؤ گے پھر کافر تمہیں مال کی محبت میں لائے گا اور دنیا کو یہ بتائے گا کہ اللہ کے بندے مال کماتا بھی تو ہے, پھر تو جا کر ان علماء کو دیتا ہے, ان طلباء کو دیتا ہے. آج مسلمانوں پر کافروں کی حکومتوں نے یہ طاقتیں حاصل کر لی کہ زکات سے بھی ہٹ گئے, ہم تمام چیزوں سے ہٹ گئے. آج امت مسلمہ کھوکھلی ہو چکی ہے, روکھی بن چکی ہے, سوکھی بن چکی ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں آ گئی, ایک ایک چیل آئی حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش ہو گئی. جنات پر حکومت تھی, سلیمان بن داؤد کی آسمانوں اور زمینوں پہ حکومت تھی. خدا کی قسم ایسی حکومتیں اللہ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں. ایک چیل آ گئی پرندے کی شکل میں, سلیمان کے پاس آ کر اس نے شکایت کی, اس نے کہا کہ فلاں جنگل میں ایک درخت پہ میں بچہ دیتی ہوں, یہ آدمی ظالم ہے, میرے بچے کو ہر سال اٹھا کے لے جاتا ہے. اے سلیمان قرآن اس پہ پابندی لگائیے. آپ نے جنات کو بلایا, آپ نے حکم دیا آئندہ اگر یہ آئے اور اس کے بچے اٹھائے اس کے دو ٹکڑے کر کر سمندر کے کناروں پہ پھینک دینا. آئندہ سال بندہ بے وقوف تھا, اس نے وہی حرکت کی, وہاں سے بچے اٹھائے, لیکن اس کے باوجود جنات نے اس کو کچھ نہ کہا. حضرت سلیمان نے جنات سے سوال کیا, انہوں نے بتایا کہ ہم جب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے سامنے سے بڑے بزرگ لوگ آگے اور انہوں نے اس کو بچا لیا. ہم نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا یہ گھر سے چلا ہے, ایک لقمہ اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا جس کی بنیاد پر اللہ نے فیصلہ کر دیا. اب جنات اس کو چیر کر نہیں پھینکیں گے, بلکہ خدا ایک لقمے کی بنیاد پر اس کو نئی زندگی عطا کر گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا پوری امت کو بتانے کے لیے, اللہ کے بندے ایک لقمہ بھی اٹھا دے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, یہ تمہیں کہاں سے کہاں تک لے جائے گا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. حضرت معاذ بن جبل کی روایت, زکات کا مال جس وقت ادا کرتے ہو تو پانچ دعائیں دیتا ہے تمہیں, پانچ دعائیں. پہلی دعا, اللہ تیری زندگی میں برکت عطا کرے کہ تو نے مجھے عزت دلا دی, یہی پیسہ یہی پیسہ اگر تو کھاتا حرام بن جاتا, تو کھاتا شراب سے بدتر ہو جاتا, تو کھاتا زنا سے بدتر ہو جاتا, تو کھاتا حرام کے اونچے رتبے پہ چلا جاتا, مگر تو نے مجھے فقیر کو عطا کر کر میری عزت بنا لی, یہ دعا دیتی ہے. اس کے بعد زکات اس کو کہتی ہے تجھے مبارک ہو, اللہ تیری دنیا و آخرت کو بنا چکا ہے, پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا, اب زکات دینے کے بعد میرے رب نے کہہ دیا کہ تو اس کی حفاظت کر, اس کے مال کی, فیکٹری کی, گھر کی, خاندان کی, بچوں کی, تمام چیزوں کی حفاظت کیا کر. میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم جس نے زکات ادا کرتی اس کے مال کو کبھی آگ نہیں لگتی, آگ نہیں لگتی, آگ نہیں لگتی. یہ آتش زدگیوں سے اربوں روپے کے سامان راکھ ہو جاتے ہیں اور بندے پریشان اور پاگل ہو جاتے ہیں, دیوانے اور مجنو ہو جاتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے امتی کو آج شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے زکات ادا کرنے کے لیے اللہ نے آج کا انعام عطا فرمایا. تیسری دعا وہ یہ دیتی ہے, اللہ تیرے خاندان کو بھی مبارک کرے, آج تو نے مجھے آخرت کا باقی حصہ بنا دیا, پہلے میں فانی تھا, مجھے کوئی بھی کھا سکتا تھا, لیکن اب تو نے صدقہ کر دیا, زکات کر دی, فقیر کے ہاتھ میں چلی گئی, خدا کی قسم اب تو نے مجھے باقی بنا دیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے یہ فانی ہے, جو اللہ کے پاس ہے جو باقی ہے, باقی ہے, باقی ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں, آپ نے دنیا میں دیکھا ہے, اللہ نے آپ کو خواب میں جنت دکھائی, آپ نے کچھ صحابہ دیکھے ہیں جنت میں دیکھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میں نے صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے, وہ جنت کی حوروں سے ایسے گھسیٹیاں مار کر کھیل رہا تھا جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے گھسیٹیاں مار کر کھیلتا ہے, اور صرف اس بنیاد پر کہ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور پھر یہ بھی ہے عبد الرحمن بن عوف جس وقت زکات ادا کر کر گیا, دنیا کو آخرت کو دے کر گیا, اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے ان کے 11 بیٹے تھے, جس وقت عبد الرحمن بن عوف دنیا سے گئے ان کی وراثت بچوں میں تقسیم ہوئی, بچوں کے حصے میں جو جنگل آئے اور درخت آئے, بچے ان کے کاٹتے کاٹتے ہاتھ تھک گئے, ان کی جلدیں چھل گئی, مگر ان کی وراثت پھر بھی ختم نہیں ہوئی, اتنی برکت والی, اتنی تمام چیزیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات کے تین معنی ہیں, ایک نشو نما ہے, جو بندہ زکات دیتا ہے اللہ اس کے مال کو اس طرح پالتا ہے جس طرح باپ اپنے بچے کو پالتا ہے, اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے. زکات ادا کرنے والا لسٹیں بنا لے, اپنے اکاؤنٹ چیک کر لے, اللہ کی قسم آئندہ سال اس کے مال میں ترقی آئے گی. میرے نبی نے فرمایا چوتھی دعا, زکات اس کو یہ عطا کرتی ہے کہ پہلے میں ذلت میں تھی, اب تو نے مجھے عزت عطا فرما دی, پہلے میں فانی تھی, اب تو نے مجھے باقی کر دیا, پہلے میں دنیا کا حصہ تھی, اب تو نے مجھے آخرت کا حصہ کر دیا, پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا, اب میں تیری حفاظت کرتی ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ ادا کیا کرو, تو غضب رب یوم القیامہ, قیامت کے دن رب کے غضب کو یہ بجھائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے پل صراط, اللہ ہم سب کو وہاں پر محفوظ رکھے, وہ ایسا پل صراط ہے بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, 1500 سال کا سفر ہے, حدیث میں آتا ہے اس پر اللہ پھسلن کو ڈالیں گے, کانٹے ڈالیں گے, جہنمیوں کو وہ چبھیں گے, جنتیوں کے لیے وہ ریشم فرش بنیں گے, اور جنتی اس سے پل صراط سے گزر جائیں گے, اور جو زکات ادا کرے گا یہ چھتری بن کر, اور جو قربانی ادا کرے گا وہ سواری بن کر پل صراط سے امت کو گزار دیں گے. اماں سیدہ فاطمہ میرے نبی کی صاحبزادی محترمہ ہیں, آپ کے پاس اونٹ بھی تھے, بکریاں بھی تھیں. کسی نے آ کر پوچھا, اماں جی آپ بتائیے 40 بکریوں میں کتنی زکات ادا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا, اگر مسئلہ پوچھتے ہو, امت کی بات کرتے ہو, 40 بکریوں میں صرف ایک بکری زکات ادا کریں, لیکن اگر فاطمہ کو پوچھتے ہو, فاطمہ تم بتاؤ تم کتنی دو گی, تو میں 40 کی 40 بکریاں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. یہ نظام عفت ہے, یہ نظام طہارت ہے. اللہ نے ایک کو غریب بنایا, اللہ نے دوسرے کو امیر بنایا. امیر اس وقت غریب کا محتاج ہے, غریب اس وقت امیر کا محتاج ہے. امیر اگر سیکورٹی گارڈ رکھتا ہے وہ گیٹ کھولتا ہے تو اس کی گاڑی اندر جاتی ہے. امیر اگر کوئی کام کرتا ہے اس کے جوتی کا ٹانکا بھی لگانا ہے, اس کو موچی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے, ساری دنیا کہے گی ہم جوتی کو ٹانکا نہیں لگاتے, مگر موچی کے پاس جائے گا. بے شک ارب پستی انسان ہے, اللہ نے اس کا تعلق ایک موچی سے قائم کر دیا. اس طرح ایک قصائی ہے جو بکرے کو ذبح کرتا ہے, بے شک وہ امیر ہے یا غریب ہے, اللہ نے اس سے اوپر والے انسان کو اس کا محتاج کر دیا ہے کہ وہ بکرے کو ذبح کر کر گوشت کو بنا کر اس کے ہاتھ پہ تھماتا ہے. ایک کپڑے کا درزی ہے, اللہ نے اس کو اس کے مالک کا محتاج کر دیا, وہ کپڑے کو سیتا ہے اور جا کر اس کو دیتا ہے, وہ کپڑے کو پہنتا ہے. ایک زراعت والا ہے, جب تک کہ وہ کھیتی باڑی نہ کرے, آپ کروڑ پتی بھی ہوں آپ کو کھیتی باڑی فائدہ نہیں عطا کرے گی. یہ غریب کا مسئلہ, یہ امیر کا مسئلہ. اس امت میں رحمت ہے, اس امت میں اللہ کا فضل ہے. غریب ہے اس کی غربت بھی جنت, امیر ہے اگر وہ زکات ادا کرے اس کی امارت بھی جنت. غریب ہے خدا کی قسم, حدیث میں آتا ہے اگر غریب بندہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے تھک جاتا ہے, وہ ایک ٹھنڈا سانس کمرے میں کھڑے ہو کر لیتا ہے. 1000 برس کی نفلی عبادت سے بھی اللہ اس سانس کا ثواب اسے زیادہ عطا فرماتے ہیں. غرابت امارت یہ مال دولت یہ سب فتنہ ہے, سب فتنہ ہے. میرے نبی کو فرمان ہے میں نے اپنی امت میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مال سے کراہت محسوس کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے لا یدخر شیئا لغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی بھی میرے نبی نے آئندہ کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں فرمائی. اللہ کے بندو اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہیں, صحتیں عطا فرمائی ہیں. میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں مسجد نبی میں, ایک عورت آئی میرے نبی کے سامنے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی دعا کر دیجئے. میرے نبی نے پوچھا کس چیز کی دعا؟ اس نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ سوکھ چکا ہے, بالکل ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. میرے نبی نے اس کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد فرمایا بتا یہ قصہ کیا ہے. اس عورت کا قصہ سنیے. اس نے کہا اللہ نے مجھے خواب کے اندر قیامت کے حالات بتائے, میری ماں بھی مر چکی تھی, باپ بھی مر چکا تھا. سب سے پہلے میرے رب نے مجھے میری ماں دکھائی, وہ جہنم کے کوروں میں تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا تھا, دوسرے ہاتھ میں چھوٹے سے کپڑے کا ٹکڑا تھا. آگ اس کی طرف آتی کبھی وہ چربی لگاتی, آگ اور بڑھ جاتی کبھی وہ کپڑا لگاتی, آگ اس کپڑے کو لگ جاتی. میں اپنی اماں سے پوچھتی اماں تو جہنم میں کیوں ہے؟ وہ کہتی میں بخیل تھی اور میں نے کبھی بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں صدقہ ادا نہیں کیا, آج اس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے جہنم کی اس طبقہ میں داخل کر دیا. وہ عورت کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے مجھے جنت دکھائی, میں نے دیکھا میرا باپ ہے وہ بڑا سخی ہے اور وہ جنت میں حوض کوثر کا پانی دنیا کو پلا رہا ہے. میں نے اپنے والد سے خواب میں یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کو نہیں دیکھتا, وہ جہنم میں ہے پیاس سے تڑپ رہی ہے, خدا کی قسم اس کی بری حالت ہو چکی ہے. اے ابا کیا تو حوض کوثر دنیا کو پلا سکتا ہے؟ میری اماں کو نہیں پلا سکتا. اس وقت ابا نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ بات یہ ہے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کوئی بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کوئی بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ بخیل تھی وہ جنت میں نہیں آ سکتی, جو جنت میں نہیں آ سکتا اس کو حوض کوثر نہیں پلایا جا سکتا. وہ عورت اپنے خواب کو بیان کرتی ہوئی کہتی ہے میں نے اس خواب کے اندر ہی اپنے ابا سے ہٹ کر حوض کوثر سے جان بوجھ کر چوری چھپے ایک گلاس پانی کا بھر لیا اور خواب کے اندر جا کر میں نے اپنی اماں کو دے دیا. اسی خواب کے اندر اندر مجھے غیب سے آواز آئی, تو نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھا. اس عورت کو حوض کوثر کا پانی کبھی نصیب نہیں ہو سکتا تھا, مگر تو نے چھپ کر جس ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نکالا خدا نے تیرے ہاتھ کو شل کر دیا, تیرا ہاتھ سوکھ گیا. صبح نبی کی خدمت میں آئی, میرے نبی نے اس کے لیے دعا کر دی, اللہ نے اس کے ہاتھ کو صحت قرار دے دی. لیکن دنیا کو یہ بتا دیا اللہ کے بندے بخل کوئی کنجوسی والا صرف معاملہ نہیں, بلکہ جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دیا. جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کرتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, یہ زمانہ بھی گزرتا ہے, یہ دن بھی گزرتے ہیں, محنتوں کے میدان بھی گزرتے ہیں, ہر بندہ اپنے رب کی طرف ہے, اپنی جہنم یہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی زندگیاں اس کو جوانی نہیں دیں گی, آہستہ 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 یہ امت موت کی طرف بڑھ رہی ہے, آہستہ آہستہ یہ امت نبی کی طرف بڑھ رہی ہے, آہستہ آہستہ یہ امت میدان حشر کی طرف جا رہی ہے, جہاں سے ہمارا واپسی کا ارادہ ہو یا نہ ہو ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی بن جاتا, میں واپس چلا جاتا. ایک مومن یہ کہے گا کاش کہ میں واپس جاؤں, سبحان اللہ پڑھ کے آ جاؤں, جنت میں درخت لگ جائے. ایک مسلمان یہ کہے گا کاش میں واپس جاؤں, اپنے ابا کی زیارت کر کر حج مقبول کا ثواب حاصل کروں. ایک خامد کہے گا کاش میں واپس جاؤں, بیوی کے حق ادا کر کے جنت میں آ جاؤں. ایک باپ کہے گا کاش واپس جاؤں, اپنے بچے کو قرآن کی ایک آیت سکھا کر جنت کا ایک درجہ دے کر آ جاؤں. ایک انسان کہے گا کاش واپس آؤں, ایک مسجد میں نماز پڑھ کر جنت کے گھر میں داخل ہو جاؤں. ایک انسان کہے گا کاش میں واپس آ جاؤں, ایک جہاد میں حصہ لے کر مجاہد فی سبیل اللہ بن جاؤں. ایک انسان واپس آئے گا کاش میں اپنی نگاہوں کو چھکا کر جنت کا راستہ اپنا لوں. ایک انسان واپس آئے گا کاش میں کسی کو پانی کا گھونٹ پلا کر حوض کوثر کا پانی پی لوں. ایک انسان تصور کرے گا کاش میں دنیا میں واپس چلا جاؤں, راستے سے صرف کانٹا ہٹا کر جنت حاصل کراؤں. ایک مسلمان یہ دعویٰ کرے گا کاش میں واپس آ جاؤں, صرف کسی کو قرضہ دے کر اپنی جنت کو بنا لوں. ایک کہے گا کاش میں واپس آ جاؤں, علماء کی صحبت میں بیٹھ کر جنت حاصل کر لوں. ایک انسان کہے گا کاش میں واپس آ جاؤں, نبی کے روضہ کی زیارت کر کر جنت کو واجب کرواؤں. دوسرا تمنا کرے گا کاش میں چلا جاؤں, زمزم کا پانی پی کر جنت بنا لوں. ایک تمنا کرے گا بیت اللہ میں چلا جاؤں, کاش کہ میں اس کی زیارت کر کر اپنی جنت کو سجاؤں. مگر تمنائیں پوری نہیں, خواہشات پوری نہیں, واپسی کسی کی ممکن نہیں. اگر واپس آتی بہت سی دنیا اس وقت عذاب میں ہے. قارون کو دنیا کی حکومتیں ملی مگر عذاب کیا ملا؟ اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا, اوپر فوج تھی, اوپر سیکورٹی تھی, اوپر اس کے بچنے کے دعوے تھے, اوپر اس کی حفاظت تھی, لیکن میرے رب نے فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ہم نے اسے بھی دسایا, وبداره الارض اور اس کی کوٹھی بھی گئی, ہم نے اس کو بھی دسایا اور اس کی کوٹھی بھی گئی. فما له من فئة ينصرونه من دون الله, اس کی جماعتیں مدد نہ کر سکی. وما كان من المنتصرين, کبھی اس کی مدد ہو بھی نہیں سکتی. علماء لکھتے ہیں تین بنیادوں پہ قارون ہلاک ہوا ہے, تین بنیادوں کے کارون ہلاک ہوئے. ایک دنیا سے محبت کرتا تھا, دوسرا اس نے ایک زانیہ عورت کی تہمت اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی تھی, تیسرا وہ زکات ادا نہیں کرتا تھا. اس امت پر نہیں, پہلی امتوں پہ بھی زکات فرض تھی. بنی اسرائیل کی امت پر ایک لاکھ میں سے 25,000 روپے زکات ادا کی جاتی تھی, 25,000, اور وہ لوگ زکات ادا کرتے تھے. ان کا عقیدہ تھا ہمارا صدقہ ہمیں بچائے گا, یہی بنیادی وجہ ہے. آپ نے پڑھا ہے حابیل قابیل آدم کے دو بیٹے تھے, ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے, ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے, ایک جنتی ہے دوسرا جہنمی ہے, ایک رب والا ہے دوسرا شیطان والا ہے. ان دونوں نے اپنے صدقات پہاڑ پہ رکھے تھے, یہ حدیث میں ہے. ایک کو آگ کھا گئی اور آگ کھا جاتی تو صدقہ قبول ہوتا تھا, اور دوسرے کو آگ نے نہیں کھایا. یہ صدقے وہ تھے. آج امت مسلمہ آگ کے سامنے نہیں رکھتی, یہ جانوروں کے سامنے ڈالیں بے شک ڈالیں, لیکن میرے نبی نے حضرت انس بن نظر سے فرمایا, اے انس بن نظر, تیرے مال کو ایک متقی انسان کھائے, تیرے مال کو تقوی والا کھائے, تیرا مال تقوی والے حلق سے نیچے اتر جائے, تیرا مال پاکیزہ پیٹ میں جائے, تیرا مال قرآن والے کے دل میں جائے, تیرا مال درود شریف والے کے دل میں جائے, تیرا مال ایک نمازی کے حصے میں آئے, تیرا مال ایک مجاہد کے حصے میں آئے, تیرا مال اللہ کے بندوں کے حصے میں آ جائے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے ہمیں یہ کیا نظام عطا فرمایا ہے, آج مال کے پجاری بن چکے ہیں, اژدہا بن چکے ہیں, سانپ بن چکے ہیں, مسلط ہو چکے ہیں, بخل آ گیا, کنجوسی آ گئی, تکبر آ گیا, فخر آ گیا, ناز آ گیا. یہ جو علماء ہیں یہ آپ کو زکات کی ترغیب دیتے ہیں, قرآن دیتا ہے بار بار یہ ترغیب دی جاتی ہے, اور قرآن کہتا ہے آتو زکات, بھائی زکات دو, خود جا کر دو, خود ادا کرو, خود تلاش کرو, خود اس کو چنو, خود اس کے ہاتھ میں دو. ان علماء کو, ان مجاہدین کو اپنے گیٹوں کے مستحق مت بناؤ. یہ چوکیدار بن کر گیٹ پہ کھڑے رہے, دس دس گھنٹے کے بعد آپ ملیں, پھر آپ سے اعتماد میں گھنٹہ لگ جائے, اور یہ وقت ضائع ہونے کے بعد زکات دیں احسان کر کر, زکات دیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر, زکات دیں یہ کہہ کر کہ میں نے تم پر تمہارے ادارے پر احسان کیا ہے. میں نے عرض کی کہ شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں اس زمانے میں اتارا ہے جہاں پہ زکات کی شدید ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور پھر میرے نبی علیہ السلام صاحب نصاب نہیں تھے. آپ کی زندگی آپ پڑھیں, ہمارے نبی نے کبھی مال جمع کیا ہے, سونا جمع کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کے پاس صرف ایک سونے کی انگوٹھی تھی. زینب بنت جحش بہت امیر عورت تھی, مگر صبح سے لے کے رات تک سلائی کڑھائی کرتی تھی, رات کو سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرتی تھی. اسماء بنت ابی بکر سے آپ نے فرمایا, جب کوئی فقیر آ جائے تو اس کو دے دیا کر, شمار نہ کر, گنا نہ کر, ورنہ اللہ بھی گن کر دے گا, اللہ بھی شمار کر کر دے گا, اگر کمی رکھے گی اللہ بھی تیرے مال میں کمی کر دے گا. میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے آپ کو رمضان سے پہلے یہ زندگی عطا فرمائی ہے. لیلۃ البراءت کی گزر چکی ہے, یہ کسی ساتھی نے رکا بھیجا ہے, لیلۃ البراءت کے بارے میں تفسیری وضاحت کریں. گزشتہ جمعے میں ہم نے یہ ساری باتیں واضح کر دی ہیں, اگر کوئی بات آپ کو چاہیے تو یہاں سے بیانات ملتے ہیں, وہ آپ لے لیں. اس وقت یہ مسئلہ سمیٹا نہیں جا سکتا. بہرحال اللہ نے یہ رات عطا فرمائی تھی, جو اللہ نے ہمارے حق میں جو بھی کچھ کیا ہے ہمارا رب جانتا ہے. ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے, اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. ہر حال میں اللہ کا فضل ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی نعمتوں کا احسان ادا کرو, زکات ادا کرو, انفقوا فی سبیل اللہ خرچ کرو, ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, بچوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں, یہ مرض کہ ایک مرض ٹھیک ہوتا ہے, دوسرا شروع, دوسرا ٹھیک, تیسرا شروع, یہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ مسلمان نے زکات اپنے حلق میں اتار دی ہے. وہ ایسے ہی سمجھ جائے جو زکات کھا رہا ہے وہ شراب پی رہا ہے, جو زکات کھا رہا ہے وہ شراب پی رہا ہے, جو زکات کھا رہا ہے وہ سود کھا رہا ہے, جو زکات کھا رہا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے, اپنی حقیقی والدہ سے 70 بار اگر بد عملی کر جائے تو ایک حرام کا روپیہ اس سے بھی زیادہ گناہگار ہونے میں اس کو داخل کر دیتا ہے. حساب کرو بھائی, فیکٹریوں والے, انڈسٹریوں والے, علماء کو بٹھائیں, اپنی چیزیں بتائیں, آپ حساب کریں, زکات ادا کریں, بڑی بڑی خوش دلی سے زکات ادا کریں. اللہ کیا فرمائیں گے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, تو مثل حبہ انبتت سبع سناول, ایک ایسا بندہ جس نے ایک سٹا مکئی کا لگایا, فی کل سنبلت مئت حبہ, ایک خوشے میں دانا ایک تھا, آج اللہ نے اس کے 100 دانے عطا فرما دیئے. واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہے اللہ زیادہ کرے. واللہ واسع علیم, اللہ کشادہ ہے, اللہ علم والا ہے, اللہ رحمت والا ہے, اللہ کا دستور ہے, اللہ کے دستور میں رحمتیں عام ہوتی ہیں. مسلمان زکات نہیں دے گا تو حدیث میں آتا ہے اس پہ بارش رک جائے گی, پانی رک جائیں گے. امت مسلمہ بالخصوص اہل پاکستان, یہ خیال کریں, کئی سالوں سے پانی کا مسئلہ ہے اور آئندہ مایوسی اس کے بادل ہیں. اور مسلمان سمجھتا ہے ہمارا پانی کوئی کافر روکے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایمان لائیے جو حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا, جب دریائے نیل رکتا تھا تو علاقے میں یہ رسم تھی کہ سب سے خوبصورت جوان لڑکی اس دریا کے کنارے پہ ذبح کی جاتی تھی اور وہ دریا میں پھینک دی جاتی تھی, پھر وہ دریا رواں ہو جاتا تھا. اللہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو خلافت دی, صحابیت دی, کلمہ گو بنایا, نبی کا عاشق بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ لگ گیا, نبوت سے منسوب ہوئے, رسالت سے منسوب ہوئے. جن کی والدہ پہلے تانے دیتی تھی تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو کیا کرے گا, نبی کے دست مبارک پر جب حضرت عمر کا ہاتھ آتا ہے خدا کی قسم حضرت عمر کو کیا عطا کر دیا گیا. یہ حضرت عمر جس وقت وہاں پہ آتے ہیں دریا کے کنارے پر لڑکیوں کو, جوان لڑکی کو پکڑ کر لایا گیا, حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہم اس بچی کو اس وقت ذبح کریں گے تاکہ یہ دریا چڑھ جائے. اللہ کے نبی کا صحابی خدا کی قسم عمر بن خطاب اللہ کے فرش پر عرش پر اس کے ترانے فرشتوں نے پڑے ہیں, خدا کی قسم یہ صحابی کلمہ گو تھا, نمازی تھا, اپنی رات کو بھی اٹھتا تھا, دن کو بھی اٹھتا تھا, دن کو لوگوں کے حق ادا کرتا تھا, رات کو سو جاتا مگر پھر اٹھ جاتا, کہتا اگر رات کو سو جاؤں رب کا حق ادا نہیں ہوگا, دن کو سو جاؤں میرے دنیا کا حق ادا نہیں ہوگا, اس لیے بندوں کے حق بھی ادا کیے, رب کے حق بھی ادا کیے. دریا کے کنارے پر جس قبیلے نے جوان بچی کو ذبح کرنے کے لیے پوری ہاری بھری تھی, یہ صحابی رسول ان سے کہنے لگا آپ رک جائیے میں اس کا انتظام کرتا ہوں, اپنے رب سے کہہ دیا, خط لکھ دیا, اس دریا کے نام تجھے عمر بن خطاب کہتا ہے, چل پڑ پانی صحابہ کے کہنے پر, ایمان پر, نماز پر, صحابیت کی بنیاد پر چل پڑا. اللہ نے ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا, ذبح ہونے سے بچا لیا, یہ ایمان تھا. ایک صحابی کے دور میں آیا خدا کی قسم مسجد نبوی میں جس وقت آگ لگنے لگ پڑی صحابی نے آ کر کہا اے عمر بن خطاب آگ لگ رہی, اس وقت حضرت عمر نے یہ کہا تھا جاؤ عمر بن خطاب کا پیغام آپ کو دے دو اور اس کو یہ کہہ دو آگ رک جا, مجھے عمر کا حکم ہے. یہ صحابی تھا جس کے صحابہ جہاد کے میدان میں ہیں, دشمن سامنے سے حملہ کرنے لگا, حضرت عمر نے یا ساری بن جبل کہہ کر صحابہ کو اطلاع کر دی, ان مجاہدین کے جہاد میں معاملت کر دی, دنیا کو بتائیں گے ایمان پر, مسلح پر, مسجد پر, مدرسے پر, دین پر آنے والا مسلمان کبھی ذلیل خوار نہیں ہو سکتا. اور وہ وقع ہوگی کہ جب نبی کا صحابی سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیابان میدان میں کھڑا ہوا, سامنے سے ایک وحشی شیر نے حملہ کرنا چاہا, اس وقت حضرت سفینہ کے الفاظ تھے میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں, قرآن کا قاری ہوں, حضور کا عاشق ہوں, رب کا موحد ہوں, میری طرف حملے کی نگاہ سے مت آ جانا ورنہ خدا کی قسم تیرے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ شیر اس جگہ پر پاؤں جما کر رک گیا, حضرت سفینہ کا دیدار کرنے لگا, پھر وہ نرمی سے آیا, پھر وہ عاجزی سے آیا, نگاہیں جھکاتے ہوئے نرمی کے ساتھ حضرت سفینہ کے ماتھے پر اپنا منہ لگایا اور صحابی کو چومنے لگ پڑا, پھر اس صحابی کو لے کر ساتھ گیا, صحابی کے دروازے کے کھلنے تک, داخل ہونے تک وہ دیکھتا رہا, پھر اللہ کے حکم سے واپس اپنی جگہ پر آ گیا. پانی کوئی کافر نہیں روک سکتا, روکیں گے تو اللہ روکیں گے, کھولیں گے تو اللہ کھولیں گے, یکبز ویبسط, یکبز ویبسط, قبضہ بھی اللہ کا ہے, کنجی بھی اللہ کے پاس, بندش بھی اللہ کی ہے, کھولنا بھی اللہ کے پاس ہے. اس لیے میرے محترم مدینہ میں بارش رک گئی, مکہ میں بارش رک گئی, میرے نبی نے نماز استسقاء ادا کی, پڑھی کہ نہیں, نماز استسقاء پڑھی, صحابہ نے پڑھی, امت کو بتایا پانی رک جائے ملکوں کو نہ دیکھو, پانی رک جائے غیروں کو نہ دیکھو, دریا خشک ہو جائے کافروں کو نہ دیکھو, بلکہ اللہ کے حبیب کی طرف بڑھو, نماز استسقاء پڑھو. مدینہ میں رحمتیں آئیں, مکہ میں رحمتیں آئیں, پانی کی خشک سالیاں ختم ہو گئی, آج پانی تنگ ہے, دریا خشک ہیں, پانی رک گیا, رک رہا ہے, اور مسلمان ان کافروں کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے ہمارا پانی کسی طرح کھل جائے, یہ بند نہ ہو جائے. ان کی طرف مت دیکھیے, اللہ چاہے زمزم پیدا فرما دیں اور دنیا کو اس سے مستفید فرمائے. آج تک وہ چھوٹا سا کنواں پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے, آج تک اللہ نے اس کو چلایا ہوا ہے, آج تک اس کا فیضان, آج تک اس کا ذائقہ, آج تک اس کی لطافت, آج تک اس کی برکتیں, آج تک اس کی عظمتیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس نبی کی والدہ ہاجرہ کی عبادت اور اس کی تڑپ اور اس کی جستجو اور اس کا اپنے رب کو پکارنا. صفا پہ جاتی تو رب کو دیکھتی, مروہ پہ جاتی تو رب کو دیکھتی, میلین افضلین میں آتی سبز بغلر میں اپنے بچے کو دیکھتی, رب کو پھر رب کو پھر اپنے بچے کو. کسی کو شریک نہیں سمجھا, کسی کو نہیں پکارا, کسی کو نہیں بلایا. ایک اکیلی عورت پوری کائنات میں اکیلے میدان میں دنیا کے اندر اللہ نے دکھا دیا. اللہ کی قسم اس کی تڑپ لگن ایک بچے کی خاطر تھی, اور وہ بچہ بھی پیغمبر کا بیٹا تھا اور تھا بھی پیغمبر. پوری دنیا میں اللہ نے اس کو ذبیح اللہ بنانا تھا. خدا کی قسم اس کی ماں بھی رتبہ عطا کر دیا, اس کی ماں کی ادائیں تڑپ لگن اس کی ریاض, اس کا شوق, اس کی ہائے ہائے, اس کے آنسو, اس کا رب کا پکارنا. ساری دنیا سے ہٹ کر اس نے وہ کنواں لیا جو آج پوری دنیا کو سراب کر رہا ہے, قیامت تک سراب کرتا رہے گا. جو اس کو پیتا جائے گا وہ جنت میں جاتا جائے گا, نبی کا جھوٹا پیتا جائے گا, پوری دنیا کو سرخرو کرتا جائے گا. عبادت پیدا کیجئے, ریاضت پیدا کیجئے. عورت اس کو اپنے مسلح سے مزین کریں, مرد مسلح سے مزین ہو جائے. عورت زکات ادا کرے, زیورات دیکھیں ان کی زکات ادا کریں, بے شک نہیں بنتی تب بھی ادا کریں. اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.